मैं मुबल्लिग बनूं सुल्तों का, खूब चर्चा करूं सुल्तों का, हो करम बहरे खाके मदीना।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ حدیث پاک ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی ہمیں مدنی نام نمبر ایک میں ذہن دیا ہے کہ ہم ہر جائز کام سے پہلے کچھ نہ کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیں، تو چونکہ یہ بھی ایک اچھا کام ہے اس میں بھی ہم اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ میں بھی اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نیتیں کراؤں گا، اور ہم سب کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی رضا اور ثواب پانے کے لیے اول تا آخر شریک رہیں گے انشاءاللہ، مسلمانوں کی قرب کی برکتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ جب بھی اللہ عز و جل کا مبارک نام آئے گا تو عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آئے گا تو درود شریف، انبیاء علیہم السلام میں سے کسی کا نام آئے تو علیہ السلام، صحابہ یا اولیاء میں سے کسی کا نام آئے تو حسب موقع رضی اللہ تعالی عنہ و رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا انشاء اللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ نور والا چہرہ کے صفحہ نمبر ایک پر نقل ہے کہ حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، میں سفر پر تھا، ایک مقام پر نماز کا وقت آیا، وہاں کنواں تو تھا مگر ڈول بکیٹ اور رسی نہیں تھی۔ میں اسی فکر میں تھا کہ ایک مکان کے اوپر سے ایک بچی نے جھانکا اور پوچھا، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، بیٹی رسی اور ڈول بکیٹ۔ اس نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا، محمد بن سلیمان جزولی۔ بچی نے حیرت سے کہا، اچھا آپ وہی ہیں جن کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی بھی باہر نہیں نکال سکتے۔ یہ کہہ کر اس نے کنویں میں تھوک دیا، کیا تھوکنا تھا، کمال ہو گیا، آنن فانن پانی اوپر آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضو کرنے کے بعد اس بچی سے فرمایا، بیٹی سچ بتاؤ تم نے یہ کمال کس طرح حاصل کیا؟ کہنے لگی، میں بکثرت درود پاک پڑھتی ہوں، اسی کی برکت سے یہ کرم ہوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس بچی سے متاثر ہو کر میں نے وہی عہد کیا کہ درود شریف کے متعلق کتاب لکھوں گا۔ پھر انہوں نے درود شریف کی کتاب دلائل الخیرات لکھی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ جنتی محل کا سودا کے صفحہ نمبر 1 پر نقل ہے کہ مالک خلد کوثر شاہ بحر و بر مدینے کے تاجدار, انبیاء کے سرور, رسولوں کے افسر, رسول انور محبوب داور عز و جل و صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے, اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملے اور مصافحہ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. پھر درود پاک پڑھے, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی وسلم. کتنا پیارا مدنی پھول ہمیں ملا. پہلی والی حکایت میں پتہ چلا کہ درود شریف کے برکت سے اس بچی کی زبان میں تھوک میں کیسی تاثیر پیدا ہوئی کہ کنویں کا نیچے والا پانی تھا وہ اوپر آ رہا ہے, اور دوسری درود شریف کی فضیلت ہمیں یہ معلوم پڑ رہی ہے کہ گناہ بخشے جا رہے ہیں. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. تو درود شریف کا وظیفہ اپنا ہونا چاہیے, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, کام کرتے ہوئے, یعنی تو انشاءاللہ تعالی اس میں برکت ہی برکت ہوگی. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار ایک بار بصرہ کے ایک محلے میں ایک زیر تعمیر علی شان محل کے اندر داخل ہو گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حسین نوجوان مزدوروں کو اور مستریوں کو, کام کرنے والوں کو بڑے انہماک کے ساتھ ہر ہر کام کی ہدایت دے رہا ہے. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے اپنے رفیق حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان علیہ رحمۃ اللہ الحنان سے فرمایا, ملاحظہ فرمائیے, یہ نوجوان محل کی تعمیر اور زیب و زینت کے معاملے میں کس قدر دلچسپی رکھتا ہے, ساتھ ہر ہر کام کی ہدایت دے رہا ہے. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے اپنے رفیق حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان علیہ رحمۃ اللہ الحنان سے فرمایا, ملاحظہ فرمائیے, یہ نوجوان محل کی تعمیر اور زیب و زینت کے معاملے میں کس قدر دلچسپی رکھتا ہے, مجھے اس کے حال پر رحم آ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اسے اس حال سے نجات دے. کیا عجب کہ یہ جوانان جنت سے ہو جائے. مجھے اس کے حال پر رحم آ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اسے اس حال سے نجات دے. کیا عجب کہ یہ جوانان جنت سے ہو جائے. یہ فرما کر حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان علیہ رحمۃ اللہ الحنان کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے, سلام کیا. اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نہیں پہچانا. جب تعارف ہوا, پہچان ہوئی, تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خوب عزت و توقیر کی اور تشریف آوری کا مقصد دریافت کیا کہ آپ کا کیسے آنا ہوا. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے اس نوجوان پر انفرادی کوشش کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا, آپ اس عالیشان محل پر کتنی رقم خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نوجوان نے عرض کی, 1,00,000 درہم. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے فرمایا, اگر یہ رقم آپ مجھے دے دے تو میں آپ کے لیے ایک ایسے عالی شان محل کی ضمانت لیتا ہوں جو اس سے زیادہ خوبصورت اور پائیدار ہے، اس کی مٹی مشک و زعفران کی ہوگی، وہ کبھی منہدم نہ ہوگا، اور صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ خادم خادمائیں، سرخ یاقوت کے قبے، نہایت شاندار اور حسین خیمے وغیرہ بھی ہوں گے۔ اس محل کو معماروں نے نہیں بنایا بلکہ وہ صرف اللہ تعالی کے کن یعنی ہو جا کہنے سے بنا ہے۔ نوجوان نے جواباً عرض کی، مجھے اس بارے میں ایک شب یعنی ایک رات غور کرنے کی مہلت عطا فرما دیجئے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے فرمایا، بہت بہتر۔ اس مکالمے کے بعد، اس گفتگو کے بعد یہ حضرات وہاں سے چلے آئے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کو رات میں بار بار اس نوجوان کا خیال آتا رہا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے حق میں دعائے خیر فرماتے رہے۔ صبح کے وقت پھر اس جانب تشریف لے گئے تو نوجوان کو اپنے دروازے پر منتظر پایا، یعنی انتظار کرتا ہوا پایا۔ نوجوان نے بڑے پرتپاک طریقے سے استقبال کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی، کیا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کل کی بات یاد ہے؟ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تو نوجوان ایک لاکھ درہم کی تھیلیاں حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کے حوالے کرتے ہوئے عرض گزار ہوا کہ یہ رہی میری پونجی، اور یہ حاضر ہیں قلم، یہ لو دوات اور کاغذ۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے کاغذ اور قلم ہاتھ میں لے کر اس مضمون کا بیع نامہ تحریر فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تحریر اس غرض کے لیے ہے کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار فلا بن فلا کے لیے اس کے دنیاوی مکان کے عوض اللہ تعالی سے ایک ایسے شاندار محل دلانے کا ضامن ہے، اگر اس محل میں مزید کچھ اور بھی ہو تو اللہ تعالی کا فضل ہے۔ اس ایک لاکھ درہم کے بدلے میں نے ایک جنتی محل کا سودا فلا بن فلا کے لیے کر لیا ہے، جو اس کے دنیاوی مکان سے زیادہ وسیع اور شاندار ہے، اور وہ جنتی محل قرب الہی کے سائے میں ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے یہ تحریر لکھ کر بیع نامہ نوجوان کی حوالے کر کے ایک لاکھ درہم شام سے پہلے پہلے فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دیے۔ اس عظیم عہد نامے کو لکھے ہوئے ابھی 40 روز بھی نہ گزرے تھے کہ نماز فجر کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کی نگاہ محراب مسجد پر پڑی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان کے لیے لکھا ہوا وہی کاغذ وہاں رکھا ہے، اور اس کی پشت پر بغیر سیاہی یعنی بغیر انک کے یہ تحریر چمک رہی تھی، اللہ عزیز حکیم کی جانب سے مالک بن دینار کے لیے پروانہ براءت ہے، تم نے جس محل کے لیے ہمارے نام سے ضمانت لی تھی وہ ہم نے اس نوجوان کو عطا فرما دیا، بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ نوازا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار اس تحریر کو لے کر بعجلت یعنی جلدی سے نوجوان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ وہاں سے آہ و فغا کا شور بلند ہو رہا تھا، پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ نوجوان کل فوت ہو گیا ہے۔ غسال نے بیان دیا کہ اس نوجوان نے مجھے اپنے پاس بلایا اور وصیت کی کہ میری میت کو تم غسل دینا اور ایک کاغذ مجھے کفن کے اندر رکھنے کی وصیت کی، چنانچہ حسب وصیت اس کی تدفین کی گئی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علی رحمۃ اللہ الغفار نے محراب مسجد سے ملا ہوا کاغذ غسال کو دکھایا تو وہ بے اختیار پکار اٹھا، واللہ العظیم یہ تو وہی کاغذ ہے جو میں نے کفن میں رکھا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر ایک شخص نے حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کی خدمت میں 200,000 درہم کے عوض ضمانت نامے لکھنے کی التجا کی تو فرمایا، جو ہونا تھا ہو چکا، اللہ عز وجل جس کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار اس مرحوم نوجوان کو یاد کر کے اشک باری فرماتے رہے، اللہ عز وجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ جس کو خدا پاک نے دی خوش نصیب ہے، کتنی عظیم چیز ہے دولت یقین کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں جہاں اور بھی مدنی پھول ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے اس نوجوان کو اپنا گھر تعمیر کرتے ہوئے پایا، بڑی رقم خرچ کرنے کا ارادہ جان لیا، تو دل میں کیا خواہش پیدا ہوئی کہ ارکاش کہ اس نوجوان کو وہ محل ملے جو کبھی فنا نہ ہو، کاش یہ نوجوان یہاں عیش و عشرت کے خواب دیکھ رہا ہے، اس کو وہ عیش ملے جس عیش کو کبھی ختم نہیں ہونا ہے، جو عیش کبھی ختم نہیں ہونے والا، وہ عیش اس نوجوان کو مل جائے، وہ آرام اس نوجوان کو مل جائے۔ آپ نے نیکی کا ذہن دیا، نیکی کی دعوت کا ذہن دیا۔ پیارے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، حالانکہ وہ محل بنانا ناجائز نہیں تھا، جائز کمائی سے گھر بنایا جائے جائز ہے، حلال کمائی سے گھر بنایا جائے جائز ہے، اس کے بعد بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیسا مدنی ذہن تھا کہ میرے بھائی کو آخرت میں فائدہ ہو، یہاں کتنی بھی لاگت لگائے گا تو یہ تو لاس میں جانا ہی ہے، یہ تو برباد ہونا ہی ہے، یہ تباہ ہونا ہی ہے، یہ ختم ہو ہی جانا ہے، اس نے ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں ہے، تو کیوں نہ اس کو ہمیشہ رہنے والا محل ہی مل جائے۔ یہ تمنا، یہ خواہش سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کی تھی۔ اب ہمارے یہاں مدنی پھول یہ ایک وہ تھے کہ ہمارے مسلمانوں کے لیے اتنا کڑتے، اتنا کوششیں کرتے، نیکی کی دعوت دیتے کہ بھائی اس کو کسی طرح سے آخرت میں اس کی برکت اور ہو جائے، گناہوں سے روکنے کا کام تو کرتے ہی تھے لیکن نیکیوں میں ترغیب دلا کر اضافے کا بھی کام کیا کرتے تھے کہ نیکیوں میں برکت ہو، نیکیوں میں بڑھائے، نیکیاں بڑھائے۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، لیکن آج ہمارا حال برا ہے، ہم تو نیکی کی طرف شاید کسی کا ذہن ہو، ایک تعداد ہے جن کا ذہن نیکیوں کی طرف نہیں ہے، نیکیوں کی دعوت بھی نہیں دیتے، برائی سے منع بھی نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیں، ہمارے اپنے گھر میں دیکھ لیں، ہمارے اپنے محلے میں دیکھ لیں، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں دیکھ لیں، کتنی عجیب باتیں ہیں، کتنے لوگ گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے گناہ کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہمارے دل پر اس کا گزرا کہ یار میرے بھائی گناہ کر رہا ہے، اس کو روکا جائے؟ کبھی دل پر بری بات لگی کہ یار یہ غلط کام کر رہا ہے، اس کو روکا جائے؟ یار یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، اس کو بچایا جائے؟ یار یہ جنت سے دور جا رہا ہے، اس کو بچایا جائے؟ کبھی ہمارے وہم گمان میں بھی چیزیں گزری؟ ہمارے سامنے داڑیاں منڈاتے ہیں لیکن ہمارے ماتھے پر شکن نہیں آتا، ہمیں برا بھی نہیں لگتا ہے، ہمارے سامنے پکچر دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے ٹی وی پر فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے گالیاں بکتے ہیں، ہمارے سامنے بد نگاہیاں کرتے ہیں، ہمارے سامنے بہت کچھ کرتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں، شطرنج کھیلتے ہیں، ہمارے سامنے وہ گندے اڈوں کی طرف جاتے ہیں، ہمیں برا نہیں لگتا ہے۔ ارے بھائی کیوں برا نہیں لگ رہا؟ کاش کہ ہمیں یہ سعادت مل جاتی کہ ہم نیکی کی دعوت کو عام کرنے والے بن جاتے، برائی کو منع کرنے والے بن جاتے۔ جب سے ہمارا یہ کام چھوٹا ہے، ہمارے کردار پست ہو گئے، ہماری مسجدیں ویران، ہمارے اخلاق برباد، ہماری ترقی رک گئی، ہم ہر جگہ سے پیٹے گئے، ہر جگہ ہمیں پیچھے ہی ہونا پڑ رہا ہے جب سے ہم نے نیکی کی دعوت کا سلسلہ چھوڑ دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر علیہ سنت شیخ طریقت اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں فرماتے ہیں کہ واقعی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اب اسلام کا تو صرف نام ہی رہ گیا ہے۔ صد کروڑ افسوس، مسلمانوں کا انداز زندگی زیادہ تر غیر مسلموں والا ہو چکا ہے۔ نہایت ہی توجہ سے یہ روایت سماعت فرمائیے اور دل جلائیے، بلکہ ہو سکے تو آنسو بہائیے۔ چنانچہ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ عز وجل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غیب نشان ہے، ان قریب لوگوں پر وہ وقت آئے گا جب اسلام کا صرف نام اور قرآن کا صرف رسم رواج ہی رہ جائے گا، ان کی مسجدیں آباد ہوگی مگر ہدایت سے خالی۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اسلام کا صرف نام ہی رہ جائے گا، یعنی وہ اس طرح کہ مسلمانوں کے نام اسلامی ہوں گے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہوں گے مگر رنگ ڈھنگ سب کافروں کے سے ہوں گے، جیسا کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے۔ یا ارکان اسلام نام و شکل تو باقی رہیں گے مگر مقصود فوت ہو جائے گا، مثلا نماز کا ڈھانچہ ہوگا، خشوع و خضوع نہیں ہوگا، زکات دیں گے مگر قوم پروری ختم ہو جائے گی، حج کریں گے مگر صرف سیر و تفریح کے لیے، جہاد ہوگا مگر صرف ملک گیری یعنی حکومت و سلطنت کے حصول کے لیے۔ مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے اس حصے یعنی قرآن کا صرف رسم و رواج ہی رہ جائے گا کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رسم نقش کو بھی کہتے ہیں اور طریقے کو بھی، یہاں دونوں معنی درست ہیں، یعنی قرآن کے نقوش کاغذ میں اور الفاظ زبان پر ہوں گے مگر احترام قلب یعنی دل میں اور عمل قالب یعنی بدن میں نہ ہوگا، یا رسمن قرآن پڑھایا یا رکھا جائے گا، کچہریوں یعنی کورٹوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے اور گھروں میں میت پر پڑھنے کے لیے تو اس کا استعمال ہوگا مگر عمل کرنے کے لیے نہیں۔ عمل کرنے کے لیے تو عیسائیوں یعنی کرسچنوں کی قوانین ہوں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کا مقام ہے، یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح، بندہ قرآن کب پڑھتا ہے؟ یا تو اپنے کاؤنٹر پر بیٹھ کر روزی میں رزق میں برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے، یا پھر کسی کی میت ہو جائے تو قرآن خانی میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور تو کریں کہ یہ قرآن ہمیں کیوں ملا؟ یہ تو اللہ کے قانون کی کتاب ہے، یہ تو اللہ کے قانون کی کتاب ہے، اس میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے، ہمارے لیے پورے قوانین اللہ نے اس میں بیان فرما دی ہماری زندگی کیسی گزرے، لیکن ہم نے صرف اور صرف اس کو کچھ ہی چیزوں کے لیے رکھا ہے۔ پھر مفتی صاحب اس حصہ حدیث کہ ان کی مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی سے مراد یہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مسجدوں کو کی عمارات عالی شان، در و دیوار نقشی والے، بجلی کی فٹنگ بھی خوب مگر نمازی کوئی نہیں، ان کے امام بے دین، گویا مسجدیں بجائے ہدایت کے بے دینیوں کا سر چشمہ بن جائے گی۔ ہر مسجد سے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے درس کی آوازیں تو آئیں گی مگر ان بے دین علماء کے وہ درس زہر قاتل ہوں گے جن میں قرآن کے نام پر کفر و طغیان یعنی بغاوت و سرکشی پھیلائی جائے گی۔ حدیث پاک کے آخر حصے کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی بے دین علماء سوء یعنی بد مذہب اور بد عمل عالموں کی کثرت ہوں گی جن کا فتنہ سارے مسلمانوں کو اس کے گھیرے میں لے لے گا، جیسے دائرے کا خط کہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہی پہنچ کر دائرہ مکمل بنا دیا جاتا ہے. یاد رہے مساجد میں ہونے والے علماء حق کہ درس قرآن و حدیث اور ایمان افروز بیانات کی یہاں ہرگز مذمت مراد نہیں. ان حضرات کے دروس و بیانات امت کے لیے سر چشمہ ہدایت اور باعث نزول رحمت و سبب مغفرت ہوتے ہیں. چنانچہ مشہور بزرگ حضرت سیدنا حاتم اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار بلخ شہر میں بیان فرما رہے تھے. دوران بیان گناہ گاروں کی خیرخواہی کے جذبے کے تحت دعا مانگی، اے پروردگار عز وجل، اس اجتماع میں جو سب سے بڑا گناہ گار ہے اپنی رحمت سے اس کی مغفرت فرما دے. ایک کفن چور بھی وہاں موجود تھا. جب رات ہوئی تو وہ کفن چرانے کی غرض سے قبرستان گیا، مگر جو ہی قبر کھودی ایک غیبی آواز گونج اٹھی، اے کفن چور، تو آج کے دن حاتم اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے اجتماع میں بخشا جا چکا ہے، پھر آج رات یہ گناہ کیوں کرنے لگا ہے؟ یہ سن کر وہ رو پڑا اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مسلمانوں کے حالات آج ناگفتہ بے ہیں. گناہوں کا زوردار سیلاب جسے دیکھو بہائی لیے جا رہا ہے. کوئی سٹے میں پڑا ہوا ہے، کوئی جوئے میں پڑا ہوا ہے، کوئی شراب کے اڈے پر نظر آ رہا ہے، کوئی ماں باپ کو ستا رہا ہے، کوئی گالیاں بک رہا ہے، کوئی انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے، کوئی عشقیہ و فسقیہ مضامین پڑھ رہا ہے، تو کوئی غلط غلط باتیں دیکھ رہا ہے، حیا سوز مناظر دیکھ رہا ہے، تو کوئی اکیلے میں جا کر موبائل پر، ملٹی میڈیا موبائل پر وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے جسے دیکھنے سے گناہ ہوتا ہے. اکیلے میں دیکھ رہا ہے، تنہائی میں دیکھ رہا ہے، فوٹو دیکھ رہا ہے، نہ جانے کیا کیا اور کیسے کیسے عجیب و غریب گناہ ہو رہے ہیں. ایک سیلاب ہے جو بس مسلمانوں کو بہائی لیے چلے جا رہا ہے. پھر اس میں حب جا، خود پسندی، ریا، شماتت جیسی بلائیں بھی آ ملی ہے اور جس نے مسلمانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ایسے میں دیکھیے کہ تبلیغِ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے. اس سے ہر دم وابستہ رہیے. الحمدللہ عز و جل اس سے منسلک ہونے والوں کی زندگیوں میں حیرت انگیز طور پر تبدیلیاں بلکہ مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے. اس ضمن میں ایک مدنی بہار ملاحظہ فرمائیے. چنانچہ باب المدینہ کے علاقے کے ایک اسلامی بھائی اپنی زندگی میں آنے والے مدنی انقلاب کے بارے میں کچھ یوں تحریر فرماتے ہیں کہ میں بدقسمتی سے عشق مجازی میں گرفتار ہو کر گناہوں میں بدمست ہو گیا تھا. کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کر گناہوں میں جا پڑا تھا. ایک روز مجھے خبر ملی کہ گھر والوں نے اس کی شادی کہیں اور کر دی ہے، اور اس صدمے کے بعد میری زندگی اجیرن یعنی دشوار ہو کر رہ گئی. بالآخر میرا بھی انجام وہی ہوا جو عشق مجازی میں شیطان کے ہاتھوں کھلونا بننے والے سینکڑوں ناکام و نامراد عاشقوں کے ساتھ ہوتا ہے. چنانچہ بے زار ہو کر میں چرس، افیون، شراب، ہیروئن اور نشہ آور انجیکشنز جیسی مہلک منشیات کا عادی بن گیا. اپنے فاسد گمان میں قلبی سکون پانے کی خاطر شاید ہی کوئی ایسا نشہ ہو جو میں نے نہ کیا ہو، زندگی سے اس قدر تنگ آ چکا تھا کہ معاذ اللہ کئی بار تو خودکشی کی بھی ناکام کوشش کی. خود کو ختم کرنے کی خاطر پیٹرول تیزاب تک پی لیا، لیکن سانسوں کی گنتی ابھی کچھ باقی تھی. رب العالمین عز وجل کی بے نیازی پر قربان جاؤں کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود اس نے مجھ پر باب رحمت بند نہ کیا. سبب کرم کچھ یوں ہوا کہ میری ملاقات دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ایک عاشق رسول سے ہو گئی۔ ان کے میٹھے بول سن کر میرے دل میں اثر نو جینے کی امید جاگ اٹھی۔ ان کی انفرادی کوشش کی برکت سے 29 شعبان المعظم 1427 سنہ ہجری بمطابق 2006 کو مجھے دعوت اسلامی کے عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ کی روحانیت سے بھرپور پرفضاؤں میں آنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہاں ہر سو سبز سبز امام والے عاشقان رسول کو دیکھ کر میرا ایمان تازہ ہو گیا اور ہاتھوں ہاتھ 1427 سنی ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 30 روزہ اجتماعی اعتکاف میں بیٹھ گیا۔ الحمدللہ عزوجل مجھ گناہگار کو بھی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ مدنی ماحول کی برکت سے میرے سر سے عشق مجازی کا بھوت اتر گیا، دل سے برے خیالات جاتے رہے، میں نے چہرے پر داڑھی، سر پر سبز سبز امامہ شریف، بدن پر سنت کے مطابق مدنی لباس سجا لیا اور الحمدللہ عزوجل پنج وقتہ نمازی بن گیا اور تادم تحریر مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ مقدس جذبے کے تحت مدنی کاموں کے لیے کوشاں ہوں۔ عطائے حبیب خدا مدنی ماحول ہے فیضان غوث و رضا مدنی ماحول، بفیضان احمد رضا انشاءاللہ یہ پھولے پھلے گا صدا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے شیخ طریقت مزید آگے فرماتے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے عشق مجازی کی آگ میں سلگنے والا عاشق ناشاد ایک عاشق رسول کے انفرادی کوشش کے نتیجے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر عشق رسول کا جام پینے میں کامیاب ہو گیا۔ بس اس پر اللہ عز و جل کا کرم ہو گیا، ورنہ عشق مجازی کا ایک ایسا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ عموماً جو اس میں ایک بار اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اس کا بچ نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک واقعہ آپ نے سنا ہے، ایسے تو کئی ایک واقعات ہو گئے، کئی نوجوان اپنی جانیں ضائع کر چکے ہوں گے، خودکشیوں کی نظر ہو چکے ہوں گے اور کئی اس راہ پر جا چکے ہوں گے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو ہمارا سگا بھائی ہے، صرف ہمارا وہ اکیلا تو بھائی نہیں ہے، وہی تو ایک کنبے والا تو بھائی نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہے۔ بھائی کے ناطے جو بھائی ہمارا بری راہ پر جا رہا ہے، جو بری راستوں پر چل پڑا ہے، جو شراب کے نشے میں جا چکا ہے، جو عشق مجازی میں جا پھنسا ہے، جو بری عادتوں میں جا پڑا ہے، میرے بیٹے اسلامی بھائیو ان کو کون بچائے گا، ان کو راہ راست پر کون لائے گا؟ میرے محترم اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ کام تو ہمیں اور آپ ہی کو کرنا ہے۔ آئیے آگے سنتے ہیں کہ مشہور محدث حضرت سیدنا امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیکی کی دعوت پر مشتمل غافلوں کو جھنجھوڑ کر بیدار کرنے والا پرسوز اور عبرت ناک بیان ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، دنیا میں ملی ہوئی ان نعمتوں کے ذریعے اللہ عز و جل کی بھڑکتی ہوئی اس آگ سے بھاگنے پر مدد حاصل کرو جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ بے شک تم ایسے گھر یعنی دنیا ناپائیدار میں ہو جس میں لمبی عمر کے ذریعے ملی ہوئی قیام کی طویل مدت بھی قلیل یعنی تھوڑی ہے، اور اس میں تمہیں مقررہ مدت تک ان گزشتہ لوگوں کا جانشین بنا کر بھیجا گیا ہے جنہوں نے دنیا کی خوش نمائی اور اس کی رونقیں وہ بہاروں کا رخ کیا، ان کی عمریں تم سے طویل، قد تم سے دراز تھے اور نشانات عظیم تھے، انہوں نے پہاڑوں کو چیر ڈالا، پتھر کی چٹانیں کاٹی، شہروں میں گھومتے رہے، زیادہ قوت والے ان کے جسم ستون کی طرح تھے، ان کے اس کے باوجود زمانے نے جلدی ہی ان کی مدتوں کو لپیٹ دیا، ان کے نشانات کو مٹا دیا، ان کے گھروں کو نیست نابود کر دیا، ان کے ذکر کو بھلا دیا۔ اب تم نہ ان کو دیکھتے ہو نہ ان کی آواز سنتے ہو، وہ جھوٹی جھوٹی امیدوں پر خوش غفلت میں رات دن بسر کرتے تھے، پھر تم جانتے ہو کہ رات کے وقت ان کے گھروں میں اللہ عز و جل کا عذاب اترا تو صبح ان سے اکثر اپنے گھروں میں منہ کے بل آندے پڑے رہ گئے، اور جو بچ گئے وہ اللہ عز و جل کے عذاب اور اس کی نعمت کے زوال اور ہلاکت میں مبتلا ہونے والوں کے منہدم یعنی گرے ہوئے گھروں کے آثار دیکھتے رہ گئے۔ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو دل میں خوف خدا رکھتے ہیں، اور اب ان کے بعد تمہاری مدت کم ہے، دنیا عارضی ہے اور زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ نہ عفو در گزر رہا اور نہیں نرمی، بلکہ برائی کی کیچڑ باقی ماندہ رنج و غم عبرت ناک ہولناکیا بچی کچی سزاؤں کے اثرات فتنوں کے سیلاب پے در پے زلزلوں اور بدترین جانشینوں کا دور دورہ ہے، ان کی برائیوں کی وجہ سے خشکی و تری میں خرابی ظاہر ہوئی، پس تم ان کی طرح نہ ہونا جنہیں لمبی امیدوں اور لمبی مدتوں نے دھوکے میں ڈال دیا اور خواہشات کے ہو کر رہ گئے۔ ہم اللہ عز و جل سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں کر دے جو اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہوئے اسے پورا کرتے ہیں اور اپنے حقیقی ٹھکانے کو پہچان کر خود کو تیار رکھتے ہیں۔ موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کا مقام ہے، تھوڑی سی زندگی ہے اور اس تھوڑی سی مختصر سی زندگی میں ہم نے اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ یہاں کی 60 سالہ زندگی قلیل ہے، تھوڑی سی ہے، 70 سالہ زندگی پھر بھی تھوڑی ہے، مل گئی کسی کو تو 100 سال پھر بھی تھوڑی ہے کہ سال یہاں کی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد والی زندگی بڑی لمبی زندگی ہے، یہیں پر ہم نے اس زندگی کو بنانا ہے، اور اس کو بنانے کا بہترین ذریعہ نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بھی ان تباہیوں سے بچانا ہے جو آخرت میں درپیش ہوگی، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس سے بچانا ہے، اپنے مسلمانوں کو بھی اس سے بچانا ہے، اور نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ہم بہت فضیلت والے ہیں ان معنوں میں کہ ہم امت سرکار ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، غلام ہیں، اللہ تعالی نے ہماری فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آئے آئے سنیں، اللہ رب العباد عز و جل اس امت کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یقیناً ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں میں افضل ہے، اور افضلیت کا سبب کیا ہے کہ ہم میں زیادہ طاقتور لوگ ہوں گے یہ سبب ہے، یا زیادہ ہوشیار لوگ ہوں گے یہ سبب ہے، یا زیادہ پیسے والے ہوں گے یہ سبب ہے، یا زیادہ ڈگریاں والے ہوں گے یہ سبب ہے، کیا ہے، کیا سبب ہے ہماری فضیلت کا، ہمیں افضل کیوں بتایا گیا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمیں افضل اس لیے بتایا گیا کہ ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس سبب سے ہمیں بتایا گیا، یہ ہماری خصوصیت ہے، نیکی کی دعوت کو عام کرنا اور برائی سے منع کرنا یہ ہماری خصوصیت ہے، لیکن افسوس کہ اس سے ہم دور جا چکے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اے مدنی چینل کے ناظرین اور آپ یہاں موجود حاضرین سب سے، کیا ہم نے اس فریضے کو صحیح طریقے سے انجام دیا؟ ارے ذرا غور تو کر لیں کہ ہم نے جب نماز کو جا رہے تھے کئی لوگ بے نمازی باہر کھڑے ہوئے تھے، کیا ہم نے ان کو دعوت بھی دی؟ کیا ہم نے اپنے بھائیوں کو نماز کے لیے لے کر گئے؟ یہاں جتنے بیٹھے ہیں صحیح صحیح بتائیں کہ ہمارے گھر میں سبھی افراد نمازی ہیں، کیا ہماری ماں نمازی ہیں؟ کیا ہمارے ابو نمازی ہیں؟ کیا ہماری امی نمازی ہیں؟ کیا ہماری بہنیں نمازی ہیں؟ کیا ہمارے بھائی نمازی ہیں؟ کیا ہمارے رشتہ دار نمازی ہیں؟ کیا ہمارے پڑوسی نمازی ہیں؟ اگر ہمارا گھر نمازی ہے تو مرحبا، بہت اچھی بات ہے، لیکن نمازوں پر پھر بھی غور کرنے کا مقام ہے. کیا ہماری نمازیں درست ہیں؟ کیا ہمارا قرآن پڑھنا درست ہے؟ کہ ایسا تو نہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں؟ آپ غور کر لیں، میں غور کر لوں، ہمارے محلے پر ہم لوگ غور کر لیں، ہم نیکی کی دعوت کے کام کو کیسا کر رہے ہیں. ہم نے تو ایک مقصد شاید یہ بنا کر رکھا ہے، خوب مال کماؤ اور کھاؤ پیو جان بناؤ. یہ مقصد حیات نہیں ہمارا. اور اس کی لذت کب تک ہے؟ جب تک زبان پر ہے. یہاں سے نیچے اتر گیا لذت ختم ہو جاتی ہے. ارے آؤ، اللہ تعالیٰ کے حکم پر میں اور آپ عمل کریں، ہم سب عمل کریں، یہاں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں، ہم نیکی کی دعوت کو عام کریں، تو اللہ تعالیٰ وہ راحتیں، وہ عیش، وہ غذائیں کھلائے گا جس کی لذتیں ختم نہیں ہوتی ہے، جس کی راحتیں ختم نہیں ہوتی. ارے ایک ایک لقمے میں، ایک ایک لقمے میں 70-70 قسم کے ٹیسٹ ہوں گے، وہ لقمے اللہ تعالیٰ کھلائے گا. ارے یہاں کے در و دیوار کو کیا کرتے ہو پیارے اسلامی بھائیو؟ وہ محل اللہ اپنے رحمت سے عطا کرے گا جس کی دیواریں سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنی ہوئی ہے، جس کا گارا مشک کا ہے، جس کی چھت عرش اعظم کی ہے، نور ہے، جس کے دروازے پر نور کے پردے لٹک رہے ہیں، جہاں آرائش ہے، جہاں کا آرام نہ ختم ہونے والا ہے. ایسے آرام ہمارے لیے آخرت میں ہے، وہ یہاں کام کرنے کے بعد. یہاں نیکی کی دعوت جو دے گا اللہ تعالیٰ عز و جل، اس کو ان نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا. ارے عقل مند تو وہی ہے زیادہ منافع پالے. اگر دنیا میں بھی دیکھا جائے تو سودے میں اگر دو چیزیں رکھی جائے، ایک جگہ منافع زیادہ مل رہا ہے، ایک جگہ کم مل رہا ہے، تو ہم زیادہ منافع کی طرف جائیں گے. یہ دنیا میں فائدہ مل رہا ہے لیکن تھوڑا سا ہے، قلیل مدت کے لیے، تھوڑی سی مدت کے لیے ہے، اور آخرت کا منافع، آخرت کا فائدہ بہت زیادہ مدت کے لیے ہیں، نہ ختم ہونے والا ہے. آؤ اے اسلامی بھائیو، آؤ جلدی سے آ جاؤ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، برائی سے منع کرنے کے لیے، جو ہمارا اہم ترین کام ہے. مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنا لے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مسلمانوں میں نیکی کی دعوت عام کرنے کی جتنی ضرورت آج ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی. افسوس، صد کروڑ افسوس، آج مسلمانوں کی بھاری اکثریت بے عملی کا شکار ہے. نیکیاں کرنا نفس کے لیے بے حد دشوار اور ارتکاب گناہ بے حد آسان ہو چکا ہے. مسجدوں کی ویرانی، سینما گھروں اور ڈرامہ گاہوں کی رونقیں دین کا درد رکھنے والوں کو آٹھ آٹھ رلاتی ہے. ٹی وی، وی سی آر، ڈش اینٹینا، انٹرنیٹ اور کیبل کا غلط استعمال کرنے والوں نے گویا اپنی آنکھوں سے حیا دھو ڈالی ہے. تکمیل ضروریات اور حصول سہولیات کی حد سے زیادہ جد و جہد نے مسلمانوں کی بھاری تعداد کو فکر آخرت سے یکسر غافل کر دیا ہے. گالی دینا، تہمت لگانا، بدگمانی کرنا، غیبت کرنا، چگلی کھانا، لوگوں کے عیب جاننے کی جستجو میں رہنا، لوگوں کے عیب اچھالنا، جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے کرنا، کسی کا مال کھانا، خون بہانا، کسی کی بلا اجازت شرعی کسی کو تکلیف دینا، قرض دبا لینا، کسی کی آریتن یعنی وقتی طور پر لی ہوئی چیز کو واپس نہ کرنا، مسلمانوں کو برے القاب سے پکارنا، کسی کے نام بگانا، کسی کی چیز اسے ناگوار گزرنے کے باوجود بلا اجازت استعمال کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، چوری کرنا، زنا کرنا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا، سود و رشوت کا لین دین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور انہیں ستانا، امانت میں خیانت کرنا، بد نگاہی کرنا، عورتوں کا مردوں کی اور مردوں کا عورتوں کی مشابہت کرنا، بے پردگی، غرور، تکبر، حسد، ریاکاری، اپنے دل میں کسی مسلمان کا بغض و کینہ رکھنا، شماتت یعنی کسی مسلمان کو مرض، تکلیف یا نقصان پہنچنے پر خوش ہو جانا، غصہ آنے پر شریعت کی حد توڑ ڈالنا، گناہوں کی حرص، حب جا، بخل، خود پسندی وغیرہ معاملات ہمارے معاشرے میں بڑی بے باکی کے ساتھ کیے جا رہے ہیں. کثیر گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے براہ راست دوسروں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص چوری کا گناہ کرے گا تو اس شخص کا نقصان فقط اسی کا ہوگا جس کی چوری کی گئی. بلکہ یہی معاملہ ڈاکہ ڈالنے، اسلحہ دکھا کر موبائل فون وغیرہ چھیننے والوں کا ہے۔ دنیاوی نقصان تو ایک طرف رہے گا، گناہ کرنے والوں کا اصل بڑا نقصان آخرت کا ہے۔ اے سنتوں کا درد رکھنے والے عاشقان رسول، ذرا سوچئے، گناہوں کے دلدل میں پھنسنے والوں کو کون نکالے گا؟ اخلاق کی تنزلیوں اور پستیوں کی طرف گرتے چلے جانے والوں کو کردار کی بلندیوں کی جانب کون ابھارے گا؟ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں مصروف رہنے والوں کو جنت میں لے جانے والے اعمال پر کون لگائے گا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں خود ہی ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہوگی۔ ہم گھر گھر جا کر ان گناہوں میں ڈوبے ہوئے اسلامی بھائیوں کو گناہوں کے دلدل سے نکالنے میں کامیابی کی کوشش میں لگے رہے۔ یاد رکھے، جو آگ پڑوس میں لگی ہے وہ ایک سوچ کر نہ رہے کہ وہ تو پڑوس میں ہی ہے، لیکن وہ گناہوں کی آگ کہیں ہمارے گھر کو بھی نہ جلا ڈالے۔ ارے بھائی، آپ بچے ہوئے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آپ کی اولاد بھی بچ جائے۔ آج جو نحوست آپ کا پڑوسی جس نحوست میں گرفتار ہے اس سے آپ بچے ہوئے ہیں، لیکن اس کی صحبت میں، اس کے ٹچ میں جب آپ کے بچے آئیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اس کی لت کو اپنا لیں گے۔ دوستی کا ایک اچھا خاصا اثر ہوتا ہے، صحبت کا ایک اثر ہوتا ہے، کیوں نہیں پھر ہم اچھی صحبت فراہم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے؟ کیوں نہیں ہم معاشرے کے بگڑے ہوئے حالات کو بنانے کے لیے تیار ہو جاتے؟ ہم نے کیوں اپنا ذہن اپنے میں، میری بیوی، میرے بچے، میری دکان، میرا مکان ہی کا بنائے رکھا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، اس کے لیے نہیں ہے۔ ہم تو یہ کریں کہ ہم اپنی بھی صلاح کی کوشش کرتے رہے اور سارے دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش میں مصروف رہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے مشکلات کا سامنا۔ ارے ہماری جو ہمارا ڈویژن ہے، ہمارا جو شہر ہے، اس کے اطراف میں دیکھ لیں کتنا برا حال ہے۔ مسجدوں کا کیا حال ہے آپ جانتے ہیں؟ مسجدوں کا کیا حال ہے؟ کتنی مسجدیں آباد ہیں، کتنی مسجدیں ویران ہیں، کتنی ایسی پڑی ہوئی ہیں، کیسی دیواریں ٹوٹ چکی ہیں، کہیں کو جالے لگ چکے ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسے حالات میں ہیں۔ اور جو خبریں آپ کو مل رہی ہیں اخبارات میں وہ تو ہے ہی۔ میرے محترم اسلامی بھائیو، بہت برا حال ہے۔ جیسے ایک مسجد کا دیکھ لیں، ہم نے اپنے گھر کو آباد کرنے کا ذہن بنا لیا ہے، لیکن اللہ کا گھر ویران، اس کی فکر ہم کو نہیں ہے۔ یہ ہماری سوچ بیکار ہے کہ ہم اپنا گھر آباد کر کے خوش ہو جائیں گے۔ نہیں، جب تک اللہ کا گھر آباد نہیں ہوگا ہمارا بھی گھر آباد نہیں ہو سکتا۔ ہمارے گھر میں جھگڑے ہیں، ہمارے گھر کے اندر پرابلمس چل رہی ہے، ناچاکیاں ہیں، قرضے میں ڈوبے ہوئے، بیماریاں ہیں، فلاں پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے، سب کر کے تھک گئے، لیکن پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے۔ کچھ تو سبب ہوگا۔ ارے بھائی، کچھ تو سبب ہوگا۔ اے اللہ کے گھر کو ویران کر دینے والوں اور اپنے گھر کی آبادی کی خواب دیکھنے والوں، یہ آبادی کی خواب کبھی مکمل نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کے گھر کو ویران کر دیا۔ ہاں، لیکن جو اللہ کے گھر کو آباد کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے گھروں کو آباد فرما دیتا ہے۔ دیکھیں، درد آتا ہے، ایک مسلمان کا دل ٹوٹنا چاہیے، کڑنا چاہیے، درد اس کو ہونا چاہیے۔ اللہ کا گھر ویران ہو گیا، میں میرے سے جتنا ممکن ہو جلدی میں جا کر اس گھر کو آباد کر دوں۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے 3 دن 12 دن 30 دن 12 ماہ کے لیے راہ خدا میں سفر پر رہتے ہیں۔ عاشقان رسول کا ایک مدنی قافلہ سنتوں کی تربیت کی غرض سے باب الاسلام کے ایک گاؤں میں پہنچا۔ وہاں کی مسجد پر تالا پڑا ہوا تھا۔ لوگوں سے ترکیب بنا کر جب مسجد کا دروازہ کھولا، مدنی قافلے کے مسافر یہ دیکھ کر غمگین ہو گئے کہ طویل عرصے سے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے مسجد کے در و دیوار گرد و غبار سے اٹے پڑے ہیں، ہر طرف مکڑیوں کے جالے تنے ہوئے ہیں۔ مدنی قافلے والوں کے استفسار یعنی پوچھنے پر بتایا گیا کہ کافی عرصہ ہوا یہاں کے مسلمانوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے، جس کی بنا پر امام صاحب بھی جا چکے ہیں، اسی وجہ سے مسجد پر تالا لگا دیا گیا ہے۔ افسوس، مسجد بند کر دی گئی تھی اور گاؤں میں ہر طرف گناہوں کی گرم بازاری تھی۔ اکثر دکانوں پر گانے باجے اور ٹی وی پر فلم ڈرامے جاری تھے۔ کیا برا حال ہو گیا ہے، دیکھا اپنے، اب مسلمانوں کی حالات کس قدر ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ایک دور ایسا بھی تھا کہ رات دن مسجد آباد ہوا کرتی تھی، اور آج ویرانی کا دور تھا، علم دین سے بہت دور جا چکے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ جب وہ ایک گاؤں میں پہنچے, کسی کا انتقال ہو گیا, انتقال کے بعد جب قبرستان پہنچے, قبرستان میں نمک ڈالنے کی تیاریاں شروع تھی. اسلامی بھائی نے پوچھا کہ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ نمک ڈال رہے ہیں, پھر اس پر میت کو رکھیں گے, اس پر سے پھر نمک ڈال دیں گے. تھرا گیا ہمارا اسلامی بھائی, کہنے لگا نہیں نہیں ایسا نہ کرو, یہ ہم مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے, یہ کسی اور کا ہے, آؤ اس کو برگے لگا کر نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کر دیں. کیا یہی حال دیکھتے رہ جائیں گے ہم لوگ؟ مسلمانوں کا برا حال ہے, بہت برا حال ہے. خدا را آ جائیے ہم مل کر اس امت کے لیے کچھ کام کرنے میں کامیاب ہو جائے. وہ زندگی کتنی مبارک جو زندگی اللہ کے دین اسلام کے کام آ جائے, وہ زندگی وہ جوانی کیسی مبارک جو مدنی قافلوں کے کام آ جائے, وہ جوانی کتنی مبارک جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ٹوٹی ہوئی امت کو بنانے کے کام آ جائے. اس جوانی پر کتنی رشک آتا ہوگا, اور کیسا رشک آئے گا جو جوانی میرے آقا امام حمام, امام تشنکام, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر لگ چکی ہوگی. ان کے بھی بچوں کی جوانی انہوں نے اسلام کے لیے قربان کر دیے. آؤ اے حاضرین و ناظرین, آئے ہم سب مل کر مدنی قافلے کے مسافر بنے. ان ویران مسجدوں کو ہم نے آباد کرنا ہے, مسلمانوں کے تباہ حالی کو ہم نے دور کرنا ہے, ورنہ ہم سے پوچھا گیا تو ہمارے لیے بھاری پڑ جائے گی. دیر نہ کرو, آ جاؤ, کل کیا آئے گا دن ہمیں پتا نہیں ہے. آج جوانی ہمارے پاس, آج کر لو, کل کا آنے والا دن ہمارے لیے خیر لائے کوئی ضروری نہیں ہے, آنے والا دن ہمارے لیے بھلائی لائے کوئی ضروری نہیں ہے. پتا نہیں کس آفت میں ہم کو ڈال دے, کوئی بھروسہ نہیں ہے. ممکن ہے کل ہمارے ساتھ ایسا حادثہ ہو جائے کہ ہم اپاہج ہو جائے, ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے, چاہ کر قافلے میں بھی نہیں سفر کر سکتے. ہو سکتا ہے ہم اندھے ہی ہو جائیں, اللہ بچا لے ہم قافلے کے سفر سے اس توانائی سے نہ سفر کر سکے. ہو سکتا ہے ہمارے ہاتھ ہی ضائع ہو جائے, ہو سکتا ہے کچھ ایسا حادثہ ہو جائے کہ بس ہم تاب نہ لا سکے, یا کل کوئی گاڑی کا چکا ہمارا انتظار کر رہا ہو جو ہمارے سر سے گزرے اور سر بسٹ ہو جائے, پھٹ جائے, مر جائے, انتقال ہو جائے. ہو سکتا ہے کوئی ٹرین کی ٹریک پر ہمارا انتقال کا دن آ چکا ہو, ہمیں وہاں مرنا ہو اور ہم آٹومیٹکلی وہاں جا پہنچے. پتا نہیں کل کا دن کیا آئے گا, ہمیں کچھ پتا نہیں. وہ نہیں, وہ اسلامی بھائی جا رہے تھے, بیلنس آؤٹ ہوا, گر گئے. جیسے گرے پیچھے سے گاڑی آ رہی تھی تو ان کا سر گاڑی کے ٹائر کے نیچے دب گیا, پھٹ گیا سر, ان کے بھیجے تار پر الیکٹرک کیبل پر لٹکے ہوئے تھے. اس کو یہ پتا نہیں تھا میرے ساتھ یہ ہوگا, لیکن ہو گیا. اس کو خبر نہیں تھی میں ایسا مروں گا, لیکن ویسا مر گیا. ہمارا کیا ہوگا کچھ بھی پتا نہیں ہے, ہماری جوانی کا کیا ہوگا پتا نہیں. کون ہو سکتا ہے ایسی بیماری لگ جائے کہ یار ہم کسی کام کے نہ رہ جائیں, کوما ہی, یعنی پیر سلپ ہو جائے, پیچھے دماغ پر مار لگ جائے, کوما میں چلے جائے, نہ زندہ نہ مردہ, کچھ نہیں کر سکتے, بیڈ پر پڑے رہے, یا ایسے اپاہج بن جائے, اللہ بچا لے کہ بیڈ پر پڑے پڑے, بستر پر پڑے پڑے, بستر نے بھی برداشت نہ کیا اور ہمارے پیٹ کو زخم کر دیے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج اللہ نے زندگی دی ہے, آج اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے, آج اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے, آج اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہمیں یہ موقع دیا ہے. آ جاؤ, جلدی آؤ, اس کا فائدہ اٹھا لو. کل کی امید پر مت رہنا کہ کل کا دن ہمیں ملے گا. آ جاؤ, آج یہ قافلے میں سفر کر لو. یہ مسجدوں کی ویرانیاں ہمیں بلا رہی ہے, یہ جوانوں کی تباہیاں ہمیں بلا رہی ہے, یہ برباد ہونے والے جوان ہمیں بلا رہے ہیں. ہماری کئی بہنیں ایسی ہیں جن کا شوہر زندہ ہے لیکن وہ بیوہ والی زندگی گزار رہی ہے. کئی ہمارے بچے ایسے ہیں جن کے باپ زندہ ہے لیکن وہ یتیموں والی زندگی گزار رہے ہیں. کیا ہمارے گھر میں جو بچے ہیں ان پر شفقت کرتے ہیں؟ کیا ان بچوں کا خیال ہمیں نہیں آتا جو اپنے باپ کی شفقت کے ہاتھ کو ترس رہے ہیں, جو ابو کہنے کے لیے ترس رہے ہیں, جن کے ابا زندہ ہے لیکن نشے کے ایسے عادی بن گئے ہیں کہ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں؟ ارے آ جاؤ اے میٹھے اسلامی بھائیو, آ جاؤ اے مسلمانوں کا درد رکھنے والو, اے سنتوں کا درد رکھنے والو, آ جاؤ دعوت اسلامی کے ساتھ, آ جاؤ ہم سب چل کر مدنی قافلے میں اس معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کریں. کاروبار سب کے ساتھ ہے, نوکری سب کے ساتھ ہے. کل مر جاؤ گے تو یہ نہیں ہوگا کہ میں نوکری پر کیسا جاؤں گا, زندگی ختم ہو جائے گی, حادثہ ہو جائے گا تو بول نہیں پاؤ گے میرا جاب کا کیا ہوگا, میری دکان کا کیا ہوگا. وقت نکالنا ہوگا, ہمیں وقت کو ایڈجسٹمنٹ کرنا ہوگا. ہم صرف دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے, ہمارا ایک کام نیکی کی دعوت کام بھی ہے. پیغمبر کوئی نہیں آنے والے, اب کوئی نبی نہیں آنے والے, ہمارے نبی آخری نبی ہیں, ہمارے نبی آخری نبی ہے. اب یہ کام تو ہم نے ہی کرنا ہے, امت مسلمہ نے ہی کرنا ہے, دیر کس بات کی. یہاں حاضرین اسلامی بھائی سے مدنی التجا ہے, اتنی بڑی تعداد میں آپ جمع ہیں, کاش کہ ہمارا ذہن یہ بن جائے کہ یار نہیں, میں نے اپنے اسلام کے لیے کچھ کرنا ہے, اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے, ہمارے مسلمانوں کے لیے میں نے کچھ کرنا ہے, تو انشاءاللہ تعالی عزوجل پھر وہ دن دور نہیں کہ ہر طرف ہریالی ہریالی چھا جائے گی. اب دیکھیں نا نیکی کی دعوت میں باپا جان نے کتنی پیاری بات لکھی ہے, پچھلے کا دور کیسا مبارک دور تھا, اللہ اللہ وہ یاد کرے تو دل للچا جاتا ہے, کاش کہ وہ دور دوبارہ آ جائے, ہم بھی دیکھنے والے بن جا. نیکی کی دعوت میں باپا جان لکھتے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے اب مسلمانوں کے حالات کس قدر ابتر ہوتے جا رہے ہیں, حالانکہ ایک دور ایسا بھی تھا کہ رات دن مسجد آباد ہوا کرتی تھی. چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں, نیک لوگ فکر آخرت کی وجہ سے مسجدوں میں پڑے رہتے تھے تاکہ جتنا زیادہ ہو سکے اس مختصر ترین زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر آخرت کی ابدی اور ہمیشگی والی نعمت جمع کر لے. عبادت کرنے والوں کی کثرت کے سبب مسجد کے باہر لڑکے وغیرہ اشیاء خرد و نوش یعنی کھانے پینے کے سامان بیچنے کے لیے آ جایا کرتے تھے. یوں کھانے پینے کی اشیاء بھی عبادت گزاروں کو بآسانی دستیاب ہو جاتی. سبحان اللہ, وہ کیسا پاکیزہ دور تھا کہ مسجدوں میں رات دن رونق ہوا کرتی تھی, اور آج تو مسجد کی ویرانی دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے. اے موت کا یقین رکھنے والے اسلامی بھائیوں, جس سے بن پڑے وہ قصب حلال اور والدین وہ اولاد وغیرہ کی دیکھ بھال نیز دیگر حقوق العباد کی بجا آوری کے بعد جو وقت فارغ بچے اسے ضرور ذکر و درود فکر آخرت اور اچھی صحبت میں گزارنے کی کوشش کرے, اور ہمارے مسجدیں آباد کرنے کے لیے لگ جائے. آئے آئے لگے ہاتھ نیت کر لے کہ جو وقت بچے ہم دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر مسجدوں میں گزاریں گے. دیکھو باپا نے ذہن دیا ہے کہ مسجد بھرو, تحریک مسجدوں کو بھر دو, نمازی بنا دو, برائیوں سے مسلمان آٹومیٹکلی بچ جائیں گے. اس کے کام دیکھ لے, دعوت اسلامی کے کام دیکھ لے, کتنی تدبیروں اور کتنی حکمتوں سے میرے باپا جان نے کام ترتیب دیے ہیں. مسجد کا درس دے دیا ہے تاکہ مسجد میں بیٹھ کر لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, حدیثیں سنیں سنائیں. آؤ اس میں بھی نیت کر لیں, یہ وقت بھی مسجد میں بیٹھے ہیں. آپ دیکھیں جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کے مسجد میں بیٹھنے کا ذہن دعوت اسلامی دے رہی, اس کے کاموں میں شامل ہے کہ آؤ تربیتی حلقہ لگا لے, یہ مقبولیت کا وقت ہے, مانگ لے اللہ کریم سے, یہ مانگنے کا وقت ہے. دنیا نے کیا دینا ہے؟ پھر کہا گیا سنڈے, جو ویاپاری لوگ ہیں, جو جاب گورنمنٹ سرونٹ ہیں, جن کو سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے, ان کے لیے سہولت دے دی گئی ہے کہ آ جاؤ ایک دن راہ خدا میں دے دو, اور اعتراف میں یا کسی گاؤں میں جا کر وہ دن گزار لے, اللہ کی عبادت میں گزار لے, عصر کے بعد علاقائی دورہ کر لے, مغرب کے بعد بیان کر لے, نیکی کی دعوت کو عام کر لے. ارے بھائی آپ نے ایک کو سمجھا دیا, ایک نمازی بن گیا, جب تک جتنی نمازیں پڑھتا رہے گا آپ کو اس وقت تک ثواب ملتا رہے گا. کتنی بڑی بات ہے, آپ نے ایک کو مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پڑھنا سکھا دیا, جتنی آیات پڑھے گا ہر آیت کا جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ثواب سکھانے والے کو بھی ملے گا. مسجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگتی ہے ہمارے, آ جاؤ 41 منٹ کا سوال ہے, 41 منٹ کے اندر آ جاؤ, ہم آپ کو قرآن پڑھنا سکھا دیں گے. ارے آؤ تو صحیح دعوت اسلامی میں آ جاؤ, ارے مسلمان ہو کر قرآن پڑھ دینے آئے, کتنی عجیب بات ہے. باپا جان مدنی مذاکرے میں فرما رہے تھے, اللہ کرے کہ ہمیں مدنی مذاکرہ دیکھنے کا نصیب ہو جائے, اللہ کرے ہمارا شوق مدنی مذاکرہ دیکھنے کا بن جائے. کتنے پیارے انداز میں میرے باپا جان فرما رہے تھے, کیا اس کو پڑھا لکھا کہا جائے جس نے ایجوکیشن دنیا بھی تو کیا ہے, گریجویٹ تو کہلایا ہے, کوالیفائیڈ طبقے میں رہنے والا تو کہلا رہا ہے، لیکن جس کو قرآن نہیں پڑھتے آتا کیا وہ پڑھا لکھا ہے؟ جس کو دیکھ کر بھی اللہ کا کلام پڑھتے نہ آئے کیا وہ پڑھا لکھا ہے؟ نہیں، وہ پڑھا لکھا کیسے ہو سکتا ہے جس کو اللہ کا کلام ہی پڑھتے نہ آئے، جس کو قرآن ہی دیکھ کر نہیں پڑھتے آتا؟ ہماری غیرت کو جوش دلانے کے لیے باپا نے کتنا زبردست فرمان جاری کر دیا ہے، چبھنے والی بات ہے کہ ہاں یار میں تو جاہل ہوں، میں اردو پڑھ لے رہا ہوں، میں انگلش پڑھ لے رہا ہوں، میں فارسی پڑھ رہا ہوں، میں فلاں زبان پڑھ رہا ہوں، میں فلاں زبان پڑھ رہا ہوں، فلاں میں نے ڈگری حاصل کری، ساری ڈگریاں ہم نے حاصل کر لی ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کی بھی ڈگری حاصل کر لی ہے، ہم نے قرآن درست کر لی ہے، ہم نے ناظرہ سنا دیا ہے، نہیں تو ہم کہیں کہ پڑھے لکھے، ہم پڑھے لکھے ہیں کیا؟ صرف دنیاوی ایجوکیشن حاصل کر کے کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، بلکہ آخرت کا ایجوکیشن جو قرآن سے ملتا ہے وہ حاصل کر کے بندہ پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا ایجوکیشن حاصل نہ کیا جائے، اس کی طرف بھی الحمدللہ دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت کے ساتھ ساتھ قدم بڑھائے ہیں، جس کو دار المدینہ کہتے ہیں، اسلامک اسکول شروع ہو گئی ہے الحمدللہ، باب المدینہ میں تو تھی، ہمارے ہند میں بھی ماشاءاللہ بمبئی کے اندر بھی دار المدینہ کا آغاز ہو چکا ہے، اسلامک اسکول اسکولنگ سسٹم ہمارا جاری ہو چکا ہے۔ آ جاؤ اے اسلامی بھائیو، آ جاؤ، ہم مل کر بابا جان کے پیچھے پیچھے، مرکزی مجلس شورا کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہر شعبہ زندگی میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا سلسلہ جاری کریں گے۔ سب ہاتھ اٹھا کر زوردار نیت کر لیں، مختصر سے زندگی میں پانے کے دن ہے بھائیو، پالو ورنہ سوچتے رہ جائیں گے اور زندگی یوں ہی ختم ہو جائے گی اور وہاں افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آئے کوئی نیت یہ کر لے گیا یار میں مدرسۃ المدینہ بالغان میں آ جاؤں گا، کوئی نیت یہ کر لے گیا یار میں 30 دن میں 12 ماہ کے قافلے میں سفر کر لوں گا، کوئی نیت یہ کر لے کہ بھائی چلو میں مسجد میں فیضان سنت کا درس ہی سکھا دوں گا، اردو مجھے پڑھتے آتا ہے، ہندی مجھے پڑھتے آتا ہے، انگلش مجھے پڑھتے آتا ہے، جو زبان پڑھتے آتی ہے، جو جس زبان میں فیضان سنت یہ اویلیبل ہو، اپنے شہر میں ہو، اپنے گاؤں میں، مسجد میں ہو، وہاں اس کو پڑھا دے، اپنے گھر میں دے، دیکھیں کتنا ثواب ملے گا، اس کا ثواب آخرت کا ذریعہ بھی ہے۔ کہ بے شک فیضان سنت سے درس دینا بھی نیکی کی دعوت ہی کا ایک ذریعہ ہے، لہذا ہمت کیجیے، شیطان سے پیچھا چھڑائیے، سستی اڑائیے اور روزانہ کم از کم 2 درس ضرور دیجئے، مسجد درس، چوک درس، بازار درس وغیرہ میں کم از کم کسی ایک کی ترکیب فرمائیں، نیز وقت مقررہ کے اندر روزانہ ضرور بل ضرور گھر درس کے ذریعے بھی خوب خوب سنتوں کے مدنی پھول اٹھائیے اور ڈھیر ثواب کمائیے۔ اس زمن میں 2 حدیث مبارکہ سنیے اور جھومیے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اسے سنت قائم کی جائے یا اس سے بد مذہبی دور کی جائے وہ جنتی ہے، سبحان اللہ۔ آؤ دوسرا فرمان مبارک سنتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے، دعائیں مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے، یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے۔ 2 حدیثیں آپ نے اور ہم نے سنی ہیں، کتنی پیاری ترغیب مل رہی ہے ہم کو درس فیضان سنت کی۔ چلے جی اپنے گھر میں ہی درس کی نیت کر لیں، کون کون نیت کرتا ہے، اپنے گھر میں دیتے، چلو اپنے اپنے گھروں میں دیں، روزانہ درس دیں، ان شاء اللہ تعالیٰ نیکی کی دعوت عام ہو جائے گی۔ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے ہمیں عمل کی توفیق مل جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔